من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. میرے محترم دوستو، لوگو، عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو خصوصا اور ساری امت کو عموما دعوت الی اللہ کے ذریعے اپنے تزکیے، اپنی اصلاح، اپنی تربیت اور اللہ رب العزت کے قرب کا یقین ہونا چاہیے. اگر کام کرنے والوں کو اعمال دعوت سے اپنے تزکیے کا، اپنی تربیت کا، اپنی اصلاح کا اور تقرب الی اللہ کا یقین نہیں ہے، تو پھر اعمال دعوت میں وہ اعمال جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے اور اللہ کا قرب پیدا کرنے کے لیے ہیں، ان اعمال کا استخفاف اور ان کا ہلکا پن دلوں میں پیدا ہوگا. ہم اس سطح پر پہنچ جائیں گے کام کرتے کرتے کہ ہم عمومی کام کو عوام کے لیے اور بڑے اہم اور خصوصی تقاضوں کو اپنے لیے سمجھ بیٹھیں گے. گویا اعمال دعوت جو ابتدائی اعمال، بنیادی اعمال ہیں، ان کو ہم اپنے ابتدائی زمانے کی چیز سمجھیں گے. یہ چیز دعوت کے اعمال کو عوام کے لیے اور کام کے انتظام اور اہم امور کو، انتظامی امور کو ہمارے لیے کر دیں گے. بات بالکل حق ہے کہ جب بھی اعمال دعوت میں کمی آئے گی، اعمال عبادت میں ضعف آئے گا، بشرطیہ کہ ہر کام کرنے والا اس ارادے اور یقین سے دعوت دے کہ میں اس کے ذریعے اعمال عبادت کے اندر کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ ہمیں اپنے مجمع کو اس بنیاد پر اٹھانا ہوگا ابتدا سے کہ دعوت اور عمل کا جمع کرنا یہی دین کے اندر حسن باقی رکھنے کا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. یہ ہماری بنیاد ہے، کام کی یہ بنیاد ہے. ہم کوئی تنظیم نہیں چلا رہے عام مسلمانوں کو دین پر لانے کے لیے، بلکہ ہم اپنے اندر پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرنے اور اپنے ایمان اور اعمال کے اندر حقیقت پیدا کرنے کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ایسی بنیاد ہے کہ اگر خدا نہ کرے کام کرنے والوں کا اس بنیاد سے یقین ہٹ گیا، تو پھر ہمارے گشت اور تعلیم اور مشورے یہ ایک پروگرام کی شکل اختیار کر لیں. گشت میں ایک ایک قدم کا اٹھانا یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا راستہ ہے. من اتانی معاشین اتیت ہو ہر ولد ہے، یہ جو من اتانی معاشین ہے نا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جہد کی بنیاد پر قدم اٹھانا ہے. ہماری بنیاد جو ہے وہ صرف اپنے کام سے امت کو دین رہبری کر دینا نہیں ہے, ورنہ اس رہبری کے لیے تو دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں. ہمارے گشت اور دعوت کی بنیاد اللہ کا قرب پیدا کرنا ہے, کیونکہ بقول میں جیسے اللہ علیہ کے کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے. یہ اس کو غلو سمجھنا یا اس کو مبالغہ سمجھنا یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے, کیونکہ حضرت نے سارے کام کرنے والوں کو یہ خط لکھا تھا ماسٹر عبد العالی نے کہ امت اس کام کو صرف کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی عمومی تحریک سمجھتی ہے, اس لیے اہمیت نہیں دیتی. حالانکہ دعوت کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا ہے, جس سے ہمارے اعمال سفیت کے بجائے حقیقت اختیار کریں. خود مولانا الیاس عبد اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ محنت ہر شخص کی اپنے ایمان و عمل کی تکمیل کے لیے ہے. اس کام سے مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس دن ہم میں سے کسی کا کوئی عمل دعوت چھوٹ جائے, ہمیں عبادات میں اس طرح ضعف محسوس ہو جس طرح ایک وقت جسمانی غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. اس کام سے مناسبت کا اور اس کام سے رشتے کا تقاضا ہے. میری بات کو دھیان سے سنا, اس کام سے رشتے کا تعلق کا تقاضا ہے کہ جس کو اس کام کے ساتھ نسبت ہے اسے ہمارے دعوت کے چھوٹ جانے سے اپنی عبادات میں اس طرح کمزوری اور ضعف محسوس ہونا چاہیے. آج ذکر میں اللہ کا دھیان نہیں ہے, کیا بات ہے, اچھا آج میرا گھر چھوٹ گیا. آج نماز میں احتساب نہیں ہے, کیا بات ہے, تو وہ آج تعلیم کا حلقہ چھوٹ گیا. آج عالمی دینی فکروں میں کمزوری ہے, کیا بات ہے کہ میرا آج مشورہ چھوٹ گیا. جب تک اعمال دعوت کو اللہ کے قرب اور دین میں ترقی کے لیے یقین نہیں کریں گے, اس وقت تک اعمال دعوت کے چھوٹ جانے کا ہمارے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوگا. یہ ہمارے کام کی اصل بنیاد ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کام کو ایمان والوں کے لیے اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے بتلایا ہے. اعمال دعوت اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے, اس لیے مجھے بہت ہی اہمیت سے وہ طریقہ جہد آپ سے عرض کرنا ہے جس طریقہ جہد سے صحابہ نے تربیت پائی, جس طریقہ, کیونکہ دیکھو بھائی یہ کہنا کہ صحابہ کی تربیت تو اس لیے تھی کہ اللہ کے نبی موجود تھے, نہیں یہ بات نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعمال مسجد کا وہ طریقہ جہد سکھلا کر گئے ہیں جس طریقہ جہد سے آپ کی امت تربیت پائے. میری بات غور سے سنو, آپ تشریف لے گئے, آپ کے صحابہ میں وہ طریقہ جہد باقی رہا جو طریقہ جہد تربیت اور تزکیے اور اصلاح کا یقینی راستہ ہے. ہمارا جو مسجد کا کام ہے وہ ساری کی ساری 100% صحابہ کی نقل ہے, کیونکہ جتنے مورخین اور اہل سیر ہیں انہوں نے صحابہ کے وہ واقعات کو نقل کیے جو ان کے غیروں کو دعوت دینے کے سے متعلق ہے جو صحابہ کے اپنے دین پر قائم رہنے اور مسلمان کے مسلمان باقی رہنے کا جو ایک طریقہ محنت تھا جس سے وہ فضا قائم تھی جس فضا میں آنے والا اسلام کے باہر سے اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ طریقہ جوہر امت میں سے نکل گیا. تو یا اب امت کا تصور یہ ہے کہ دعوت محض غیروں کے لیے. یہ کوئی اصلاح المسلمین کی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ اس طریقہ جہد کی نقل ہے جو طریقہ جہد صحابہ کرام نے آپس میں اپنی تربیت اور تعلیم کے لیے قائم کیا ہوا تھا. یہ ہماری اصل بنیاد ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, ہم دل کی گہرائی سے اگر اس بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ اعمال دعوت, تربیت اور تزکیہ اور اندر کی اصلاح اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اگر ہم نے اس کا یقین نہ کیا تو اس کام کے کرتے ہوئے ہماری نظریں دوسرے طریقہ اصلاح کی طرف ضرور اٹھیں گی. یہ چیز ہمارے استخلاص اور یکسوئی کو متاثر کرے گی. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ گشت کرنے والا گشت میں اللہ کے انتہائی قریب ہے, کیونکہ اللہ کی جو رحمت گشتوں میں پیش آنے والی ناگواریوں کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے وہ کسی عمل سے متوجہ نہیں. اللہ کی جو رحمت گشت میں پیش آنے والی ناگواری کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے وہ خدا کی قسم کسی عمل سے متوجہ نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب رد کیا گیا اور اس سے آپ کو غم ہوا تو اس غم پر اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کر. اتنی بڑی مدد اس وقت آئی جب آپ کو آپ کے گشت میں ناگواری پیش آئی کہ میں ان کی نجات چاہتا ہوں اور یہ میری دعوت کو رد کرتے ہیں. اس پر ہمارا یقین ہو. اس لیے میرے دوستو بزرگ عزیزوں, ہمیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محنت ہے جو صحابہ آپس میں کرتے تھے. ہمیں اس دعوت کے ذریعے امت کو اس محنت پر مجتمع کرنا ہے جس محنت پر صحابہ مجتمع ہے. اس محنت پر صحابہ مجتمع تھے. اصل میں دعوت خود داعی کی اپنی ذات کے لیے ہے. وہ دعوت جو مسلمان سے متعلق ہے, اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. وہ محنت جو مسلمان سے متعلق ہے, اس محنت سے اس دعوت کو زندہ کرنا ہے. ورنہ دعوت کا تصور محض غیروں کے لیے ہو کر رہے گا. اس کام سے اصلاح اور تربیت کا یقین نہ ہونا یہ اس کام میں ضعف آنے کا سبب ہے. سب سے پہلی چیز ہم اس کام سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلی چیز اس کام کے ذریعے اللہ کا تعلق چاہتے ہیں جو ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. ایمان کی مشق سے پیدا ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ ایسا بتاتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. آپ حضرات جس ماحول میں ہیں جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد ہے, جہاں اللہ کے غیر کو سمجھانا مقصد کی حد پر ہے, ایسے ماحول میں آپ حضرات کے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات کا غالب ہونا اپنے دل کو ہر قسم کے شرک سے پاک رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ سب اپنے صوبوں ملکوں کے ذمہ دار ہیں, میں آپ سے بہت ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت کے بیانات میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے، آپ کے بیانات میں ایمانیات ہرگز اس سے کہانیوں اور مضامین کی طرف متوجہ نہ ہو، اس سے مقصد پیچھے رہ جائے. ہمارے بیانات اور مذاکروں میں ایمانیات غالب رہنی چاہیے. اس کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اخلاص کے حاصل کرنے کا صحابہ کا طریقہ جہد کیا ہے، کیا تھا، اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے، یہ سمجھنے کی بات. کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ حقیقت اور اس کا اخلاص حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا طریقہ جہد کیا تھا، اور اس کا آج ہماری مسجد سے کیا تعلق ہے. ان کا طریقہ جہد کلمہ لا الہ الا اللہ کے سیکھنے اور اس کے اخلاص حاصل کرنے کے لیے ان کا طریقہ جہد یہ تھا کہ خود صحابہ کرام اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، جبکہ صحابہ ایمان میں نمونہ ہیں، وہ اپنے ایمان کی تجدید اور اس کی تقویت کے لیے مسجدوں میں ایمان کی مجالس قائم کرتے تھے اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو، دیکھو میں آپ کو حضرت کی بات نقل کرتا ہوں، سماتے تھے ہمارے گشتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو دعوت کے ذریعے مادی نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے. کہ تم جس ماحول میں اللہ کے غیر کے تاثر سے چل رہے ہو وہاں سے نکل کر مسجد کے ماحول میں آؤ. بھائی تم وزیر کے ہاں جاؤ تو وزیر کا تاثر، صدر کے گھر میں جاؤ تو صدر کا تاثر، اللہ کے گھر میں آئے بغیر اللہ کا تاثر پہلے کیسے ہو سکتا ہے. ہمارے گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے سے ملاقات کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے. یہ آپ حضرات بات نوٹ فرما لیجیے، کیونکہ اب ہمارے کام کرنے والوں کے ذہن سے یہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں یا ملاقاتیں ان کے ماحول میں باتیں کرنے کے لیے ہیں. ہماری ملاقاتیں تو ہر ایمان والے کو مال کے نقشے سے نکال کر اللہ کے گھر میں جمع کرنے کے لیے ہیں. یہ بالکل صحابہ کی نقل ہے. میں آپ کو پہلی صفت عرض کر رہا ہوں، ایمان کیسے حاصل ہو. جتنا مسجد سے باہر کا ماحول ہے یہ سارا اللہ کے غیر کے تاثر سے اور اللہ کے غیر کے تاثر کی ظلمت سے بھرا ہوا ہے. اسی ماحول میں ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کہنا کہ امریکہ میں تو بھائی گھر دور دور ہوتے ہیں، اب مسجد کے لیے کیسے لائیں گے. دیکھو یہ بات یہ باتیں وہ کرے گا جو اس کام کو تنظیم بنانا چاہے. بنو سلمہ نے، ان کا محلہ دور تھا مسجد سے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم سب کے سب مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے مسجد میں جڑنا آسان ہوگا. آپ ہمارے نہیں نہیں، اپنے ہی علاقے میں رہو، تمہارا وہاں سے یہاں تک آنا اللہ کے یہاں ایک ایک قدم لکھا جائے گا. یہ حکم دیا کہ نہیں، عبادت کے لیے مسجد کھلنا ہے، تمہارے مسجد میں آنے کا ایک قدم لکھا جائے گا. پہلی صفت صفت ایمان، اس میں صحابہ کرام خود صحابہ سے، کافروں سے نہیں، صحابہ خود صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کی مشق کرانے کے لیے. یہ میری بات خود امانتاً میں عرض کر رہا ہوں. دعوت کا مدعو کے ماحول میں پہنچنا اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا مدعو کا اتنا مدعو کا مسجد کے ماحول میں آ کر بات کا سننا مسئلہ ہے. چنانچہ صحابہ کرام ایمانی مدارس مسجد میں قائم کرتے ہوئے ملاقاتیں کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعة، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے لیے، اپنے پر ایمان لے آؤ. اصل میں وہ طریقہ جوہد امت سے ایسا غائب ہوا کہ اب یہ بھی اشکال کرنے لگے پڑھے لکھے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ مسجد میں ایمان کے مجلس قائم کرنے سے ہی ایمان بنے گا. حالانکہ کتنی پکی بات ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ایمان کی تقویت کا باب قائم کیا کہ ایمان کے مجلس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کا باب قائم کیا، اور دلیل کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد سے باہر ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا ایمان کی تقویت کے لیے ان کا عمل نقل کیا ہے اس کے ثبوت کے لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے دونوں کا کام یہ تھا کہ وہ ملاقاتیں کرتے تھے کہ آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ تاکہ اپنے پر ایمان لے آؤ. یہ ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے یہ حلقہ مطلوب ہے، ہر مسجد سے. ہاں بے شک یہ بات مشورے سے طے ہوئی کہ بھائی کم سے کم اس مسجد میں آٹھ ساتھی ایک وقت میں وقت دینے والے ہوں، چاہے وہ ایک گھنٹہ حفاظت کرتے ہو. اس کے لیے پرانا ہونا، اس کے لیے چار مہینے چلا لگایا ہوا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے شرط نہیں رکھی. اللہ نے تو یہ فرمایا ہے سارے ایمان والے 100% مسجد کی آباد کرنے والے، 100% ایمان والے. ہماری ملاقات اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ کس خیال کا، کس ذہن کا، کس طبقے کا آدمی ہے، ہم تو اس کو اللہ کے گھر سے جوڑ رہے ہیں اور اللہ کا بندہ ہے. ہماری دعوت اپنے طریقہ کار کی طرف، ہماری دعوت اپنی جماعت کی طرف بالکل بھی نہیں ہے. اختلاف اور وحشت کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ تبلیغ جماعت میں آ جائیے، کہ کیوں آ جاؤ تبلیغ جماعت میں، میں تو پہلے سے کسی اور جماعت میں ہوں. ہاں بالکل یہی بات ہے، ہمارے کام میں مشکل اس نے پیدا کی ہے کہ ہماری جماعت میں آؤ، کہ نہیں ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. اس کام میں پھرنے والوں کا مقصد تو ہر امتی کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو میں نے پہلی چیز درج کی ہے، ڈھائی گھنٹے کی محنت جس پر مسجد کے باقی چار کاموں کا پورا ہونا موقوف ہے. اس مسجد کے چار کام پورے نہیں ہوں گے جس مسجد کے ڈھائی گھنٹے کی محنت یہ صحابہ کے طرز پر نہ آئے. وہ یہ کہ ہماری ملاقاتیں اپنے مقام پر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے لیے دعوت ہو، چاہے وہ ایمان کے لیے دعوت ہو، صحابہ کے عمل میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں. صحابہ کے عمل میں دونوں چیزیں مل رہی ہیں. یہ بھی ذہن سے نکال دینا کہ جو مکانات دور ہیں وہاں جا کے ملاقات کر لیں، ان کو مسجد دعوت نہ دیں. تو ایسا سمجھتے تھے کہ جس فرد کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس میں دین کے آنے کا اس میں کوئی راستہ نہیں، کیونکہ مسجد کا تعلق وہ دین کے آنے کا راستہ ہے. حدیث میں ہے جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. دونوں چیزیں میچ کرا، چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ ایمان کا حق ہو، دونوں کے لیے صحابہ کا گشت گھر گھر ثابت ہے. کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کے بازار میں دکان جاتے تھے، دکان اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، یعنی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو بازار میں، وہاں چلو. مسجد صرف نماز کے لیے جڑنے کی جگہ نہیں ہے، نماز تو مسجد کا وہ عمل ہے جو باقی اعمال کے کرنے سے مکمل ہوگا. ہمارے دعوت سے ہماری عبادت کی تکمیل ہوتی ہے. یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ بھائی وہ تو اس علاقے کے لیے کام مسجد کا جمع ہونا ہے جہاں مسجد کے پاس آبادی ہے. ہماری تو مسجد کہیں ہے, گھر کہیں ہے, کہ ہاں وہ چاہے گاڑی سے آئے, چاہے وہ گاڑی سے آئے. پوچھیے آپ اس سے کہ آپ مسجد کو جواب دیں گے. ہری مان والے سے پھر سوالتے تھے کہ لوگوں کے مشاغل, دنیا کی مشاغل کو چھڑوا کر مسجد میں لانا مقصود نہیں ہے. ہمارا کام اس لیے محدود ہوا چل لوگوں کے درمیان کہ ہم نے ڈھائی گھنٹے کی محنت کو ایک وقت کے ساتھ محدود کر لیا کہ یہ وقت ہے, اس وقت آپ بھی فائدہ ہو جائیں گے. وہ کیسے فائدہ ہوگا جب عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص, انہوں نے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ باری طے کی ہوئی تھی کہ کون سا وقت تیرا بازار کا ہوگا میرا مسجد کا ہوگا, اور کون سا وقت میرا بازار کا ہوگا تیرا مسجد کا ہوگا. آپس میں غبت, تو مسجد جو سنے گا مجھے سنائے گا, اور جو میں کماؤں گا تو یہ کھلاؤں گا. شراکت تجارت میں کہنے کے لیے مسجد کو اور دینے کے لیے. یہ کس کے ساتھ معاملہ تھا؟ حضرت عمر کا اپنے ساتھی کے ساتھ. حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں سے ان کے اشغال تر کرانا مقصود نہیں ہے. ہر ایمان والے کا فارغ وقت مسجد کے لیے لے, ہر ایمان والے کا فارغ وقت مسجد کے لیے, کیونکہ یہ تربیت کی جگہ ہے, یہ تربیت کی جگہ ہے, یہ فرشتوں کے پروں میں رہنے کی جگہ ہے. فرشتوں کے پروں میں رہنے کی جگہ ہے, اس سے باہر کا سارا ماحول ذمت کا ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے کہ تم گشتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں اس طرح لاؤ جس طرح آگ بجھانے والے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے لوگوں کو اٹھا کے نکال کے لے آتے ہیں. ان کو مہارت ہوتی ہے, نہ وہ وہاں کو ٹھہرتے ہیں, نہ ان کو وہاں چھوڑتے ہیں. وہ تو مسجد کے ماحول میں آ کر اندازہ ہوگا باہر کی جنتوں کا. یہ پکی بات ہے, اس بارے میں آپ حضرات کو پورا اشارہ ہونا چاہیے. رائے لوگوں کی مختلف ہوتی ہیں, اور مختلف رائے ہوتی ہیں صورت حال کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے, اور ایک طریقہ کار کا عادی ہو جانے کی وجہ سے. تیرے طریقہ کار کے عادی ہو گئے ہیں, اس لیے ہمیں ابھی سے خبر نہیں ہے. میں آپ کو صحابہ کی نقل عرض کر رہا ہوں, کیونکہ ہم ان کی نقل پر ہیں, تب تو ہم دعوت کریں. اور اگر ہمارا تعلق ان کی مشابہت سے نہیں ہے, تو پھر دنیا میں تنظیمیں نئی نئی کھڑی ہوتی ہیں, شروع ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں. ہم تو اصل کے تابع ہیں کہ اس میں صحابہ کا پہلا عمل ہے کہ مسجد میں ایمان کی مجلسیں قائم کرتے ہوئے صحابہ ملاقاتیں کرتے تھے لوگوں سے کہ آؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ اور یہاں بیٹھ کر اپنی ایمان کی باتوں کو سنو. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب, جو سب سے صحیح کتاب ہے بخاری قرآن کے بعد, اس میں باب قائم کیا. اس کا باب قائم کیا جاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, اس نے باب قائم کیا تقوی اور ایمان کا, کہ ایمان کو قوت ملنے کا کیا راستہ ہے. کہ ایمان کو قوت کے ملنے کا راستہ یہ ہے کہ لوگوں سے ملاقات دے کر کے انہیں مسجد میں جمع کرو, اور اس کے ثبوت کے لیے معاذ بن جبل کا عمل نقل کیا ہے امام بخاری. یہ تو ہماری رائے نہیں ہے, لیکن یہ ساتھ کی رائے توبہ توبہ. میں کھل کے بات کر رہا ہوں, ہماری رائے پر بھی نہیں. کام تو اصل کے مشابہ ہے, تو امت جمع ہو جائے گی صحابہ پر, جمع ہو جائے گی صحابہ پر, جمع ہو جائے گی. یہ پہلی بات. پھر اس میں کیا کریں, لوگوں کو جمع کیا ہے مسجد سے باہر سے, آؤ بھائی یہاں بیٹھو اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو سنو. کیونکہ اس کا اپنی جگہ سے قدم اٹھوا لینا مسجد کی طرف, یہ اس کا اللہ کی طرف قدم اٹھوا لینا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف چل کر آتا ہے وہ اس کی طرف چل کر آتا ہے. اس کو محل سے نکالو, کیونکہ تشکیل اور تربیت اجتماعی ماحول چاہتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی فتح کے موقع پر جھنڈا دینے کے لیے مسجد میں بلایا, حالانکہ ان کی آنکھیں دکھی ہوئی تھیں, وہاں بلا کے تقاضا دیا اور آنکھ پہ دم کیا, آنکھ ٹھیک ہوئی اور وہیں سے جھنڈا لے کے روانہ کیا کہ جاؤ اللہ تمہارے ہاتھوں خیبر کو ملا کر گئے. کہ ہم اپنے تقاضوں کو دینے کے لیے ساتھیوں کو مسجد میں جمع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین کی نسبت پر جمع ہونا عبادت ہے اور مسجد عبادت کی جگہ ہے. اس میں ہم کیا کریں, اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کے تذکرے کرو. اصل میں کیسے سمجھاؤں, امت میں اللہ کا ذکر تو ہے کسی درجے, اللہ کے تذکرے نہیں. اور ہم ذکر کی مجلس صرف تسبیحات کے پورا کرنے کو سمجھتے ہیں. میں آپ کو بہت صراحت عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھیں حدیث اٹھا کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں داخل ہوا, پوچھا کہ تم لوگ دھکا لگا کر کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم کو کتنا بڑا انعام کیا, اس میں ذکر کر رہے ہو. تذکرے ہیں اللہ کی, ان نعمتوں کے تذکرے ہیں جو اللہ کی نعمت ہدایت کی لائیں گی. کیونکہ ہم تو صرف نعمت سمجھتے ہیں دنیا میں لائیں گی چیزوں کو, صحابہ نعمت سمجھتے تھے, نعمت دین اسلام کو. اس لیے دعا ہے الحمد للہ علی نعمت الاسلام, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. وہ مجلس قائم کیے ہوئے تھے مسجد میں اور اس میں اللہ کی نعمت ہو کے تذکرے ہو رہے تھے. ذکر سے مراد یہاں ذکر سے مراد وہ نعمتوں کے تذکرے ہیں جو اللہ نے صحابہ پر کیا ہے, یعنی ان کو ہدایت دے گا. سرکار نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قسم کھلوائی ہے عمر تحمد کے لیے نہیں, میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے قسم کھلوائی ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم مسجد میں جمع تھے, آپ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو, ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے تذکرے تم سے بہتر مجلس میں فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں, تم سے بہتر مخلوق فرشتوں کے درمیان کر رہے ہیں, اور اللہ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ وہ زمین میں میرا تذکرہ کر رہا ہوں. اس میں ہمیں چار اعتبار سے اپنے ایمان کو تقویت دینی ہے ایمانی مجالس میں. سب سے پہلا سبب یقین تقویت کا کہ اللہ کی قدرت و اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو, اس کی توحید کو بکثرت بیان کیا جائے. میں کیسے عرض کروں کہ آپ اس ماحول میں ہیں, آپ اس ملک میں ہیں جس ملک کو عالم خدا سمجھے ہوئے, جس ملک کو عالم خدا سمجھے ہوئے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان اور توحید کو بیان کرنے کی جتنی اہمیت اور ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کو اپنے ملک میں ایمان اور توحید کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے غیر کا تأثر نکالو دلوں سے, اتنی اللہ کی بڑائی کی عظمت بیان کرو. اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ جو لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر ایمانی مجلسیں قائم کریں گے اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف بالکل یہی ہے. میں نے آیت پڑھی جو قرآن کی اس کا مشکل ہے, انما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. مسجد کی آباد کرنے والے اللہ کے غیر سے کبھی نہیں ڈرے گے. جتنا اللہ کے غیر کا تاثر ہے وہ ایمانی مجالس میں اللہ کے بڑائی کا مسئلہ کی وجہ سے ہے. یہ پہلی صفت ہے. یہ اور ڈھائی گھنٹے کم سے کم ملاقاتوں کے ذریعے ساتھیوں کو جمع والوں کو مسئلہ جمع کرو, چاہے وہ 10 منٹ کے لیے آئے کہ اس میں آ کے بات سنو. پہلا سبب یہ نہیں ایمان کی تقویت کا کہ اللہ کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو خوب بیان کرو. یہ بذات خود مقصود ہے, بذات خود مقصود ہے. یہ نہیں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں, توحید کا علم کافی نہیں ہے. توحید کا تو تذکرہ مقصود ہے, اس کا حکم ہے. یہ لوگوں کو روزانہ اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اور اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, علم بذات خود مقصود نہیں ہے. علم تو عمل کے لیے مقصود ہے, علم کے لیے مقصود ہے, عمل کے لیے. تو علم سے فراغت ہو جائے گی. اب عمل کرو, علم سے فارغ ہو. نماز کا علم, زکات کا علم, حج کا علم, روزے کا علم, فراغت ہو گئی علم سے, کیونکہ علم سے عمل مقصود ہے. لیکن توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, اس سے مومن کو فراغت نہیں ہوگی. دوسرا سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا کہ ہمارے درمیان انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کے واقعات کثرت سے بیان ہو, کیونکہ یہ قیامت تک دل کے جماؤں کے لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو جمائیں, آپ کے دل کو جمانے کے لیے کہ آپ حالات سے متاثر نہ ہوں. فلا ملک یہ کر رہا ہے, فلا قوم یہ کر رہی ہے, آپ اسے متاثر نہ ہو, آپ کو آپ اسے متاثر نہ ہو, اس لیے ہم آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کر رہے ہیں. یہ ہمارا موضوع ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا بیان کرنا, کیونکہ نبیوں کے واقعات کے بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤں کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا وَكُلِّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, کہ آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم آپ کو نبیوں کے واقعات نہیں کر رہے ہیں, تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ جو نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ بھی خیال نہ کریں, یہ بھی نہ خیال کریں کہ جو صحابہ کے ساتھ ہو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. کہ اللہ کو ایک مومن کی اس زمانے میں مدد اس کام کے ساتھ 10 صحابہ کے بقدر کرنے والے, مگر وہ طریقہ محنت شرط ہے. دعوت پر ہم ایک مومن کی مدد کتنے کریں گے؟ 10 صحابہ. صحابہ حیران ہو گئے, صحابہ یہ سمجھے ان میں سے 10. صحابہ نے پوچھا روایت میں کہ ہم میں سے 10 ہے, ان میں سے 10. فرمایا نہیں, تم میں سے 10 کے برابر تمہارے بعد آنے والوں کی مدد کی جا رہی ہے, ایک کی. دوسری روایت میں ہے کہ وہ جو عمل کریں گے نا اس محنت کے ساتھ, ہم ان کو دیکھو گے جتنے اعمال کے فضائل صحابہ کرام اعمال کے جو فضائل ہیں جو حدیثوں میں جو روایتوں میں, وہ اعمال دعوت کے ساتھ, ان اعمال کا اجر دعوت کے ساتھ ہے, ان اعمال کا اجر دعوت کے ساتھ ہے. چونکہ صحابہ کو بغیر دعوت کے صرف عمل سے متعارف کرانا یہ تعارف ناقص ہے. میری بات بہت دھیان سے سنو, صحابہ کے عمل کا تعارف کرانا بغیر دعوت کے, یہ تعارف صحابہ کا ناقص ہے. کبھی فلاں صحابی نے یہ عمل کیا, اس پر یہ مدد کی, تو یہ غور کرو کہ یہ عمل صحابی نے کس کیفیت پر کہاں کیا. ہاں یہ ضروری ہے, یہ عمل صحابی نے کس کیفیت پر کہاں کیا. تو آپ سارا صحابہ کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ یقینی بات ہے, ہمارا گہرا مطالعہ ہے اس پر, کہ کہ یقینی بات ہے کہ جو مدد آسمانی نازل ہوئی ہے صحابی پر وہ دعوت کے عمل کے ساتھ نازل ہوئی، کیونکہ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر تسخیر عالم کا وعدہ ہے. تسخیر عالم کا وعدہ کس پر ہے؟ دعوت عبادت کے جمع کرنے پر. یہ تو روایت بھری پڑی ہے اس سے کہ عبادت کی جمع کرنے پر تسخیر عالم کا وعدہ ہے. عبادتوں میں تو کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، نصرت نازل نہیں ہو سکتی. عبادت پر کرامت نازل، کرامت ظاہر ہو سکتی ہے. نصرت تو کرامت سے بہت اونچی چیز ہے. کرامت تو فرد کی ہوتی ہے اور نصرت امت کے لیے ہوتی ہے. آپ کے صحابہ کا ہے، صحابی کے ساتھ کیا ہے؟ نصرت ہے، ولی کے ساتھ کرامت ہے. کرامت اس کے عمل کی ہوتی ہے اور نصرت دعوت کے ساتھ ہوتی ہے. تو روایت میں ہے کہ ایک مومن کو آپ نے فرمایا تمہارے بعد آنے والے ایک مسلمان کو 50 کے بقدر اجر ملے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان میں سے 50 کے نہیں، ان میں سے 50 نہیں، ان میں سے 50، ان میں سے 50. اس لیے میں نے عرض کیا ہمارا موضوع ہے یہ انبیاء کے واقعات کو زیادہ بیان کرنا. ایک تاثر یہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے دلوں میں کہ جو چیز ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ. ہاں میں آپ کو میں بالکل سراہ کر سکتا ہوں، جو چیز ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ. حالانکہ ہر قسم کے حالات میں دلوں کے جماؤ کا جو سبب ہے وہ نبیوں کے واقعات کو بیان کرنا ہے. آپ وہ آیتیں پڑھیں قرآن کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ نبی جی آپ پچھلے نبیوں کی مدد کے واقعات اپنے صحابہ کو سنائیے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی حالات ایسے ہیں، ان حالات میں کیا ہوگا، کہ ان حالات میں وہ ہوگا جو نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. ورنہ دیکھو آپ حضرات کے یہ سوچنا کہ بھئی ہندوستان کے حالات ہو رہے ہیں، امریکہ کے حالات ہو رہے ہیں، اب آپ یہ کہیں امریکہ میں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہو رہا ہے، اس کا کھلا مطلب یہ ہے کہ بس نعوذ باللہ نعوذ باللہ امریکہ کا خدا اور ہوا، ہندوستان کا خدا اور. احتیاط توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کبھی بھی اس امتی کے لیے راستہ نہیں کھولتا جو جتنا کر سکتا ہے اتنا پورا نہ کرے. اللہ ان کے لیے راستے کبھی نہیں کھولتے. اللہ راستے ان کے لیے کھولتے ہیں جو اپنی قوت اور ہمت کے بقدر کام کر رہا ہے. ان کے لیے اللہ راستے کھولتے ہیں. میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات، غیر مدد کے واقعات کو اپنے مذاکر و بیانات کو غالب رکھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ جتنے نبیوں کے واقعات ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یقین والی شخصیت کے دل کو جمانے کے لیے ہیں تو میرے آپ کے لیے کتنے ضروری ہیں کہ تو یقین توکل کی سطح بہت اونچی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کی سطح بہت اونچی ہے. جب آپ پر واقعات نہیں کیے جا رہے آپ کے دل کو جمانے کے لیے تو میرے اور آپ کے لیے کتنے ضروری ہوں گے. پھر تیسری بات یہ عرضی ہے کہ صحابہ کرام کو زیادہ بیان کیا مانا صاحب گزارے سے نیچے نہیں کرتے اپنی کاغذات نہ بیان کیا صحابہ کے واقعات زیادہ بیان کیا. یہ ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے مذاکروں کا موضوع کیونکہ عبادات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اللہ کی غیر کا تاثر دلوں سے نکالنا. یہ پہلی صفت کے ساتھ یہ مسجد کا ماحول ہے اور یہ ہمارے ایمانی مجلسوں میں بیان کرنے کا موضوع ہے. اللہ کو بولنا، اس کے انبیاء علیہ السلام کی غیبی مصدوں کا بیان کرنا اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کو بیان کرنا اور امت کو ایمان ایمانی علامتوں سے سکھلانا ہے. ایمان ایمانی علامت جی, کیونکہ یہ تربیت کا علم ہے سر کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جانے کے لیے ممکن. بہت آسان بات ہے. یہ ہے ایمان کی مجالس کا موضوع اور یہ ہمیں ہر مسجد میں موجود ہے. ہمارے یہاں وقت کوئی قید نہیں ہے. ایمان کی مجلس صبح کو لگے گی, شام کو لگے گی, ہر جگہ کے حالات مختلف ہیں, لوگوں کے لیے خود کے اوقات مختلف ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے مشورے سے کہ جس مسجد کے ساتھیوں کو اس طرح جڑنے میں جب سہولت ہو وہ مسجد کے اندر ہمارے دعوت قائم کرے جب سہولت. ہر ایمان والے سے وقت مطلوب ہے مسجد کے لیے. ہر ایمان والے سے اس کی فرصت کا کوئی بھی وقت ہو. مجھے بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے بھائی سعید نے ہمیں سنائی نا کارگزاری کہ ہمارے یہاں رات کو بھی مرکز کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو رات کو خالی ہیں. آ جاؤ. بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ جیسی جگہ میں اور کینیڈا جیسی جگہ میں ایسی مسجدیں ہوں جو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے آباد ہوں. جس امام والے کو جب بھی وقت ملے وہ اپنے کام سے فائدہ ہوگا مسجد میں آ جائے. ان کو لے کر آتے ہیں اپنی گاڑیوں سے. یعنی مجھے اس پر حیرت ہے کہ دعوت ہماری مسجد سے باہر کیوں چلی گئی. دعوت تو مسجد میں لانے کے لیے. دوسری بات ہے کہ اذان مسجد سے باہر کہاں ملے. اذان اس زمانے میں ہونے لگا, مشینیں لگ گئی اور مائک لگ گئے, ورنہ تو اذان تو مسجد سے باہر کہاں ملے. ابھی آپ گاؤں دیہات میں جائیے ہمارے یہاں تو اذان مؤذن دیتا ہے مسجد سے باہر نکل کر وضو خانے تک کی جگہ کھڑے ہو گئے. جی ہاں بولیے گاؤں کہا کہ مسجد سے باہر ہے. دعوت مسجد سے باہر ہے کہنے کے لیے, مسجد میں بھیجنے کے لیے. حیا کا مطلب ہے جاؤ مسجد کی طرف. حیا کا مطلب آؤ نہیں ہے. یہ تجمہ غلط کرتے ہیں اذان کا. حیا رسول حیا فلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی. آؤ تو ہے ہی نہیں, اس میں تو جاؤ ہے. حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کہتے ہیں سانپ کو. جہاں سانپ سامنے کراتے ہیں نا وہاں ان کے لوگ کہتے ہیں بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے, یہاں خطرہ ہے, سانپ ہے. حیا بھائی اس لیے کہتے ہیں حیا بھائی سانپ کو سانپ اس لیے کہتے ہیں حیا عربی میں کہ وہاں یہ کہا جاتا ہے بھاگو 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 یہاں سے ہٹو. یہاں تو وہ تو بازار کے لیے اذان ہے مسجد سے باہر. ان کے لیے کہ بازار والے سے کہنا ہے کہ اے بازار والو جہاں تم ہو یہاں سانپ ہے, یہاں سے بھاگو. حیا کا ذریعہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ تعال ہو گیا نہیں, تعال نہیں ہے, حیا ہے. آؤ مسجد کی طرف نہیں ہے, آؤ کامیابی کی طرف. تو ہے ہی نہیں غلط, یہ تجربہ غلط ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. نہیں, مؤذن کہہ رہا ہے چلو مسجد کی طرف. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات اگر گشتوں کے ذریعے مسجدوں میں جوڑے تو آپ کا کام کہیں سے کہیں پہنچے گا. تشکیل اجتماعی ماحول کا میری بات کو سمجھ, تشکیل اجتماعی ماحول کا جب مسجد کے اندر آپ نے بیان کر کے اور تشکیل کی اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے فضائل بتا کر, تو ایک ساتھی بھی اگر کھڑا ہوا نا مسجد کی جماعت کا کہ میں 4 مہینے تیار ہوں تو سارے بیٹھنے والے متاثر ہوں کہ میں بھی تیار ہوں. وہ کہے گا میں بھی تیار ہوں. اس کے اسلام ماحول چل رہا ہے, گھر کا ماحول نکلانی ہے. میں کہتا ہوں کہ مسجد کے ماحول میں تشکیل باہر کے ماحول سے کہیں آسان ہے, کہیں زیادہ آسان ہے. آپ یہ تو میرے نزدیک کوئی جواب نہیں ہے کہ ہمارے ساتھی نہیں. بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھی ہونے چاہیے, مگر یہ تو جواب نہیں ہے کہ ہمارا ساتھی نہیں. ہمارا مقصد تو مسجد کو آباد کرنا ہے, اس کے لیے آج ساتھی بنانے ہیں, اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے, اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے کوئی شک نہیں رکھی. سارے لوگ ایمان والے مسجد کے آباد کرنے والے, یہ ہے ایمان کی تقویت کا ماحول, اور یہ ہے ایمان کی تقویت کا اثر. دوسری صفت ہے نماز. ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم امت کو عبادات کی طرف اسباب کے مقابلے میں گزاریں گے, تب یقین منتقل ہوگا شکل سے عمل کی طرف. یقین منتقل ہوگا شکل سے. دیکھو, ہمارے یہاں نماز کی طرف دعوت مطلب نہیں ہے. ہمارے یہاں نماز کی طرف دعوت جو ہے وہ شکل اور سبب کے مقابلے میں ہے, اور ساری کائنات کے مقابلے میں ہے, کیونکہ مقابلے سے یقین بدلتا ہے. مقابلے سے یقین بدلتا ہے. ہمیں یقین منتقل کرنا ہے شکل سے عمل کی طرف. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ اے رسول اللہ, میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. ہاں, یہ نہیں کہ تجارت میں رکاوٹ آئے تو نماز پڑھ لینا. عمل کی طرف چلنا اللہ کی طرف چلنا ہے, اسباب کی طرف چلنا پہلے اللہ کے غیر کی طرف چلنا ہے. ہم اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی طرف قدم پہلے اٹھانا, اللہ کے غیر کی طرف قدم اٹھانا ہے. پہلے اللہ کی طرف آؤ, پھر حکم سے جاؤ سبب کی طرف, پھر حکم سے جاؤ سبب کی طرف, اور حکم کے لیے جاؤ. سبب کی طرف کس کے لیے جاؤ؟ حکم کے لیے جاؤ. تم تو حکم ہے, اس لیے جا رہا ہوں سب کی طرف. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اسباب سے مستغنی بھی فرما دیتے ہیں, اسباب سے مستغنی. یہ ہے برکت. برکت کو نہیں کہتے کہ دو کے چار ہو گئے, دو کے چار ہو گئے, یہی برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسی حاجتیں نہ پیدا فرمائے جس سے ہمیں ہزار ضرور پڑے. یہ برکت ہے, یہ ہے برکت. تو اعمال کی طرف بلایا کرو اسباب کے مقابلے میں. اور پھر ایک عرض یہ ہے کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو, کیونکہ دین کا نقصان نماز کا نقصان ہے. جس نے ہمارا ناقص ہے اس کا دین ناقص ہو. ہمارے ساتھی بیچارے وہ اعمال دعوت کے تقاضوں کو غالب کرتے ہیں عبادت پر. ہمارے دعوت کے تقاضوں کو غالب کرتے ہیں عبادت پر. جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر مشورہ کرنا ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر بیٹھنے جانا ہے. یعنی جو اعمال دعوت عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں ان میں جلدی کروا. اعمال دعوت عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی تھکا دینے والی محنت کے ساتھ آپ رات کو آپ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ آپ قیام میں ایک پیر اٹھاتے ایک رکھتے. دن بھر محنت, پھر یہ تھکا. یہ نہیں کہ کام کیا ہم آرام کریں. یہ ہمارا دعوت سے تھکنے کے بعد عبادت ہے, اور عبادت سے تھکنے والے کے لیے دعا ہے. یہ دعوت عبادت دعا تم لوگ اس میں جوڑ دو. دعا کہنے کے بعد کہ دعا عبادت کے تھکنے کے بعد, اور عبادت کہ دعوت میں تھکنے کے بعد. دعوت سے تھکو تو کہنے لگو. ہاں, یہ نہیں کہ دعوت سے تھک کے آرام کرو. ڈھائی گھنٹے میں آپ کیا کریں, کیا آرام کرو. کہ جو دعوت کے بعد عبادت میں نہ لگے, اس نے اپنی آمدنی کو ضائع کر دیا. یہ بات بہت دھیان سے سنا تھا کیا اس نے اپنی آمدنی کو. اس کو داعی نہیں کہا جائے گا, اس کو مدعی کہا جائے گا, یہ دعویٰ کر کے آ گئے. کیونکہ عبادات جو ہے نا وہ دعوت سے جو کمال پیدا ہوتا ہے, اللہ کا خود پیدا ہوتا ہے, عبادت اس کا مظہر ہے. میری بات تو بہت سچ میں رہی ہو, جاری سمجھ. عبادت دعوت کے ذریعے اللہ کا جو قرب حاصل ہوا ہے نا, تو عبادت اس قرب کا مظہر ہے. کیونکہ دعوت کے بعد عبادت میں لذت کا پیدا ہونا یہ دعوت کی قبولیت ہے. دعوت کا قبول ہو گیا, عبادت میں کیا محسوس ہو رہی ہے؟ بیان کے بعد ذکر کرتے ہیں. کسی نے کہا حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں, تھکا ہوا ہے, آپ نے 3 گھنٹے بیان کیا ہے, اب آپ ذکر میں لگ گئے. فرمایا حضرت نے کہ لو اگر میں بیان کے بعد ذکر نہ کروں تو بیان کیا فائدہ ہوا, بیان کیا فائدہ ہوا, یہ تقریر ہوئی ہے تو دعوت نہ ہوئی, دعوت نہ ہوئی. دعوت تو یہ ہے, دعوت یہ ہے کہ اللہ کا جو کچھ دعوت سے پیدا ہوا ہے اس کو کیا کیا جائے, تو اس کو عبادت سے محفوظ کیا جائے. اور یہاں حال یہ ہے کہ مشورہ ہو گیا دکان پہ رہو اور دعوت کو اور ریکویسٹ ہو گیا, اب آرام کرو اور بیان کر لیا, آپ سن لو بہت تھکے ہوئے ہیں, بیان کر کے سن لو. یہ کیا ہوا, مجھے کچھ بھی نہیں ہے, بالکل سب بات ہے. یہاں دھوکا لگے گا کہ ہم کہ بڑا کام کر رہے ہیں. یہ دھوکا بہت بہت سو کا لگا ہوا ہے. میرے جیسوں کے دھوکا لگا ہوا ہے کہ ہم بڑا کام کر کے آئے ہیں, تھک گئے ہیں, بس ہو گئے, پھر کرنا شروع کر دیا. اسے کو کہہ دیں, کیونکہ وہ دائی اپنی دعوت میں سچا ہے جو دعوت سے خود حاصل کر کے عبادت میں اس کو ان کو تلاش کرے, عبادت میں اللہ کے قرب کو تلاش کرنی ہے. آپ کو بتاؤں کہ جن میں تاجر محنت کرنے کماتے ہیں نا, وہ رات کو اپنی کمائی کو دن سے دن سے لگاتے ہیں مقصد ہوگی. جب میں نے آج یہ ہمیں آج یہ جو تعلق جو ہے جو قرب اللہ کا عبادت دعوت سے حاصل ہوا ہے, اس سے عبادت میں تلاش کرو, ورنہ ضائع کر دیا. تو تہجد کا اور نوافل کا اہتمام آپ اس طرح کرتے تھے کہ وقت ثقیف نے پوچھا آپ نے آج ہمارے پاس آنے میں کیوں دیر کی ہے, روزانہ آپ وقت پر آتے تھے, آج کیوں نہیں آئے اس وقت؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ میں اپنا روزانہ کا جو میرا پڑھنے کا معمول ہے وہ چھوٹ گیا تھا, اسے پورا کر رہا تھا. ایک صحابی نے آپ کے خیمے میں اجازت چاہیے داخل ہونے کی سفر میں, تو آپ نے اجازت نہیں کی کہ نہیں میں اپنا اس وقت کا وظیفہ پورا کر رہا ہوں, وظیفہ پورا کر رہا ہوں, میرا پڑھنے کا معمول ہے. اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میں کیا بتاؤں کہ عبادت کے بغیر دعوت ایک پروگرام ہے. اپنے آپ کو خوب عبادت میں تھکاؤ نبی کی طرح, کہ دونوں چیزیں دیکھو, نبوت کی دعوت اور عبادت, اس میں کس طرح تلازم ہے, اس میں تلازم کس طرح ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح یعنی جڑے ہوئے ہیں دونوں. میں نے کہنا بہت آسان بات ہے, سب عبادت کا فرق, جب فارغ ہو آپ دعوت سے تو تھکے عبادت میں, فن سب یہ نہیں فرما رہے سن لیے پڑھ لو, فن سب فن سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہے تھکنے کا, تھکے ہوئے آدمی کو تھکے ہوئے آدمی کو تھکنے کا حکم دے رہے, اگر کیجیے تھکے ہوئے آدمی کو تھکنے کا حکم دے رہے. تو جو لوگ عبادت سے غذا لیتے ہیں نا, ان کو عبادت میں لذت محسوس ہوتی ہے. میں نے ایسا یہ فرماتے تھے کہ اگر عبادت سے غذا نہیں لو گے تو پھر عبادت میں کانٹا سی لگے گی, کانٹا سی لگے گی. پڑھ لو نماز, ہاں پڑھ لو نماز, اور کیا اب تو 4 پڑھنی پڑیں گی, سفر ختم ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت سے روزہ نہیں لے رہا، جو اشتہا کھانے کی ہو اس سے زیادہ اشتہا نماز کی ہو، کیونکہ روزہ نہیں لیے نماز. میرے دوستوں میں نے بہت زیادہ سے درخواست کرتی کہ اپنے ذکر کی اور تحجد کی اور تلاوت کی اتنی کوشش کرو کہ جس سے ہماری دعوت کی آمدنی محفوظ ہو، ورنہ ضائع ہو رہی ہے. کیونکہ عبادات اللہ کے تعلق کا مظہر ہے، دعوت تعلق کا ذریعہ ہے. یوں ہے بات، دعوت کیا ہے؟ اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، تو عبادت کا مظہر ہے. لمبے لمبے مشورے ہو گئے، لمبے لمبے بیانات ہو گئے، اور پھر سو گئے. ایک بات، قرآن کی تلاوت کا اہتمام یہ دلوں کی پاکی کا، یہ دلوں کی پاکی کی علامت ہے. دلوں کی ناپاکی ہے تو قرآن کی تلاوت میں رغبت نہ ہو. دشمن کا قول ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارا دل قرآن کی تلاوت سے نہ ہو. اللہ نے معاف فرمائے، یہ کام کرنے والے پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ دعوت کا تقاضا ہے چھوڑے بدل. میں نے ایسا فرماتے تھے کہ میں نے سارے بزرگوں کے اولاد وظائف کر کے دیکھے، جتنے بزرگوں کے اولاد ہیں نا، اس میں آپ کی تعداد اور تجربے اور سارے میں نے کر کے دیکھے. مجھے کسی طریقہ ذکر میں اللہ کا اتنی تیزی کے ساتھ قرب محسوس نہیں ہوا. میں نے حد کے الفاظ سنو سے، مجھے اتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس نہیں ہوا جتنا صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں محسوس ہوا. صبح ساجد میرا قرآن دیکھ کر سب سے زیادہ میں نے اللہ کا قرب محسوس کیا ہے تیز رفتاری سے. حضرت الفاظ یہ ہم نے سبھی وقت نکال دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کے اہتمام کے لیے، کہ میں نے اتنی تیز رفتاری سے اللہ کا قرب محسوس کیا سارے بزرگوں کو اولاد وظائف کر کے دیکھے، کسی میں مجھے اتنی تیزی سے اللہ کے تقرب محسوس نہیں ہوا جتنا صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر. ہماری ایسا بات ہے کہ میرا تجربہ ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں. دعوت کے تقاضا، کہ جب دعوت کے تقاضا عبادات پر ایسے غالب آ جائیں کہ یہ اپنی عبادات میں سستی کر بیٹھے ہیں، تو پھر یہ اپنے دعوت اپنی دعوت میں یہ دعوے دار ہیں. پر دعوت دعوت اس لیے بہت ضروری ہے. کیوں کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھو داعی جو ہے وہ اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے. اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہے تو یہ دوسروں کو اللہ سے متعلق نہیں کر سکتا. یہ رابطہ ہے درمیان کا، درمیان کا رابطہ ہے کہ جتنا تعلق اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ قوی ہوگا اتنا ہی اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیاب ہوگا. ہاں پکی بات ہے. اور اگر اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور ہے تو پھر یہ پروگرام ہے کہ جسے متعلق کرنا چاہتے ہیں ان سے تعلق نہیں. اس لیے اللہ فرمایا قرآن میں ان قرآن فجر کان مشہودا، اس کی تصویر میں نے یہ کی ہے کہ صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا سارے اعمال کے علاوہ اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا. یہ مطلب ان قرآن فجر کان مشہود، یہ مطلب ہے کہ مشہود کا کہ اس وقت قرآن کا پڑھنا اللہ کے یہاں ڈبل لکھا جاتا ہے، کیونکہ رات کے دن کے دونوں فرشتے ہوتے ہیں، ایک جماعت جا رہی ہے کام کر کے ایک آ رہی ہے فرشتے. اس وقت کا عمل وہ لکھتے ہیں، دونوں فرشتے لکھ لیتے ہیں، عمل طے ہوا ہے اور لکھا جا رہا ہے ڈبل. جی ہاں، دونوں جماعت دونوں حاضر ہوتی ہے. مشہور کا مطلب یہ ہے اس کا اہتمام کرنا، اس کا حکم ہے. رتیل قرآن ترتیلا، اور تہجد کا پڑھنا آپ کے لیے آپ کے دن بھر کے کام میں مددگار ہے. آپ کا تحجد پڑھنا کتنی اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کی تائید اور مدد اور سب کچھ. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں کہ عائشہ دعا ہوں آپ کو مقیلا ان اللہ کا فن ہے سب قبیلا. اس آیت میں دونوں کام بتائے ہیں کہ اگر آپ کو دن بھر کے کام میں مدد چاہیے تو پھر آپ کو رات کی تحجد کا اہتمام کریں. آپ تحجد کا اہتمام کریں اگر آپ کو دن بھر کی محنت میں کیا چاہیے؟ مدد چاہیے. جی ہاں اپنے اپنے نفس کو کچھ لیں رات کی عبادت سے. نفس کو کیا کریں؟ کچل دیں رات کی عبادت سے. کیوں کیوں کچل لیں نفس کو؟ کیونکہ صبح کو آپ کو بڑے بڑے کام کرنے ہیں. یہ چیزیں اس لیے ختم ہو گئی کہ کام ایک پروگرام بن گیا ہے. دعوت عبادت میں کمال پیدا کرنا یہ مقصود نہیں رہا. ایک بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام کرو, ذکر کا اہتمام کرو اور اللہ کے دھیان سے ذکر کا اہتمام کرو. مولوی صاحب فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر, اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. کیونکہ حضرت کی سوچ بہت اعلیٰ تھی امت کو اوپر لانے کے لیے. اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. یہ حضرت نے خط لکھا اپنے ساتھی کو, آپ کیونکہ عملہ ہے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. ذکر ہوا اور ذکر ہوا اور اللہ کا دھیان نہیں کرتا. میں خط لکھا اپنے ساتھی کو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ کے دھیان کے بغیر کسی پوری کر لیتے ہو. خط لکھا اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا بدعت اور حرام ہے. کہ تم اس ذات عالی کا نام لو اور اس کا تاثر نہ ہو. کیونکہ اب جو ہے نا عدد پورا کرنا ذکر بن گیا, حالانکہ دھیان پورا پیدا کرنا ذکر ہے. ذکر تو اللہ سے اللہ کو دل سے یاد کرنے کو کہتے ہیں. سارے کام چھوڑ کر تنہائی میں ذکر کیا کرو بابا گھر میں, یعنی گشت میں تصویر پوری ہو گئی. ہاں ذکر سے تبتل جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ تبتل. تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا. یہ حکم ہے نبی کو وزر اسما ربی کا تبتر لے ہی تبدیلا, کہ آپ اپنے رب کا نام لیں سب سے کٹ کر. تبتل تبدیلا کا مطلب ہے تاکید کی ہے جو لگ جا کر کٹیے پوری طرح کٹ جانا. دیکھو یہ نہیں کہ وہ بات چل رہی ہے کہ چل رہا نہ شرابی چل رہا نہ کہیں چل رہا. یہ تو وہ الگ بات ہے کہ دھندے کی ہر وقت اللہ کے ذکر میں چل رہا ہے, لیکن ایک وقت تنہائی کا اللہ کے ساتھ سب کام سے کٹ کر اللہ کو. یہ علم اور ذکر کا خلاصہ حل فرماتے تھے کہ علم اور ذکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اللہ کا ہر حکم پورا ہو اس کے دھیان کے ساتھ. علم اطاعت ہے اور ذکر اس کا دھیان ہے, ہر کام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ, ہر کام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ, اس کا ہر حکم اس کے دھیان سے پورا ہو. یہ علم ذکر کا خلاصہ ہے. پھر علم کہ علم کا بھی اخلاص چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے. علم اس کو کہتے ہیں, عالم اس کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ کے حکم سے متاثر ہو. اس کا دل اللہ حکم سے متاثر ہو اس کو عالم کہتے ہیں. جس کا دل اللہ حکم سے متاثر ہو اس کو اس کا عالم کہتے ہیں. اللہ نے حسر کہا انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف وہ ہیں جو علماء ہیں. جو علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. علم کو خشیے کے ساتھ لازم کیا. ممکن نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس اللہ کے علم ہو پھر اللہ کو خوف نہ ہو. علم کے ساتھ ہیں خشیے کے ساتھ. ایک صحابی نے کہا میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ تقوی اختیار کرو تم سب سے بڑے عالم ہو جاؤ گے. تو ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے، امت کو اس جہالت سے نکالو دعوت کے ذریعے. کیا جہالت؟ کہ امت دنیا میں ہر پڑھنے والی چیز کو علم سمجھے ہوئے، علم صرف وہ ہے جن سے ہمارا رب چاہتا ہے، یہ علم دو قسم کا ہے. زبان کہ یہ علم دو قسم کا ہے، مسائل کا اور فضائل کا، مسائل کا اور فضائل. ہم دونوں کے محتاج ہیں، ہم دونوں کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. فضائل کا علم کیا ہے؟ فضائل کا علم اللہ کے وعدے ہیں، فضائل کا علم اللہ کے وعدے ہیں، پکی بات. آپ کے مجلس، آپ کی مجلس میں تعلیم ہونے کے لیے فضائل چاہیے، کیونکہ کتاب کتاب سے نہیں ہوتی تھی، زمانے میں کتاب سے ہے، یہ اسی کی نقل ہے. یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عمل ہے، ہم اس کی نقل کریں. اس کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، مسجد میں تعلیم ہے اور اس کے ساتھ باہر بیٹھتے ہیں، ہر مومن کو اس میں ڈالیں گے. تو یہ تعلیم، مجھے تین باتیں اس میں عرض کرنی ہے، تعلیم کا مقصد، تعلیم کا طریقہ، تعلیم کے ساتھ محنت. تعلیم کا مقصد ہے ہر عمل کے وقت فضیلت کو یاد رکھنا، اللہ نے ہمیں اس میں بشیا دینے کا وعدہ کیا، ان کے فضائل وعدے ہیں، ان وعدوں کو اسباب کے مقابلے میں سناؤ، ان باتوں کو اسباب کے مقابلے میں سناؤ، کیونکہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے وعدے کا یقین کو منتقل کرنا ہے شکلوں سے حکموں کی طرف، شکلوں سے اسباب سے حکموں کی طرف یقین کی، یقین کو منتقل کرنے کے لیے تعلیم. فضائل کے وعدے، اس کا مقصد ہے اعمال کے اندر احتساب پیدا کرنا کہ اللہ مجھے اس میں کیا دینے والے. اس لوگ جو عمل کیا کرو فضیلت کو یاد رکھا کرو، اس کو احتساب کہتے ہیں، اس کو احتساب کہتے ہیں حدیث میں. ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص کے لیے کوئی اجر نہیں جس میں احتساب نہ ہو، اجر تو اس کو ملے گا جس میں احتساب ہو. اگر جو قول ہے لا عمل لی، بلکہ ایک حدیث ہے لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسب له، جس نے احتساب نہیں اس کے لیے اجر نہیں، اور جس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں. نیت تو عمل کے ساتھ ہے اور اجر احتساب کے ساتھ. صحیح روایت ہے، ہمارے شریف کی روایت ہے کہ اس کے لیے اس کا کوئی عمل نہیں، اس کی کوئی نیت نہیں اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اس میں کوئی احتساب نہیں. کہ عمل کر رہے ہیں ہم نے اللہ اس پر کیا نہیں، اس سے بھی عبادت عادت بن جاتی ہے اگر عبادت کے وقت اس اجر کا یقین اور اس پر اس کی طلب نہ ہو جو وعدہ اس کے جمع پر کیا گیا. دوسری بات ہے تعلیم کا طریقہ کیا ہے. آپ سب اللہ فرما لیجیے کہ تعلیم میں ایک ایک حدیث کو کم سے کم تین تین بار پھر پھر لوگ پڑھا جائے، تعلیم کرنے والا مجھے کی طرح متوجہ ہوتا رہے، انہیں متوجہ کرتا رہے، پڑھنے والے کا انداز تلقینی ہونا چاہیے پھیر پھیر کر. اگر پڑھنے والا عالم ہے تو عربی کی عبارت حدیث کی ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ عالم بال بال سیکھے ہوئے الفاظ کر رہے ہیں، سمجھ لیں کہ حدیث کے ضرور سے عمل کی صدا پیدا ہوگی، حدیث کے ضرور سے عمل کی صدا پیدا ہوگی. تعلیم کرنے والا ایک حدیث کو تین بار پڑھے، اور ایک مرتبہ اگر وہ عالم ہے تو ایک مرتبہ عالم کی عبادت پڑھ دیا،
اس کا ترجمہ. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کتنی دیر ہو. محسن والے نے پوچھا آدت جو ہے بڑے سے بھوپال والے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تعلیم ڈیڑھ گھنٹہ ہونی چاہیے. سیدنا نے کہا نہیں حضرت نے اجلاس لے کر نہیں پوچھ رہا, میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں. حضرت نے مقام کی ہی بتا رہا مقام کی ڈیڑھ گھنٹہ ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک مسجد نبوی کا معمول یہ تھا کہ اندر عمل جاتی ہے مختلف اوقات میں, اور باہر سے لوگ اپنے اپنی سہولت و فرصت کو بقدر مسجد کو وقت. یہ نہیں تھا مسجد نبوی نے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ تک یہ کام ہوگا. یہی مسجد سے بے تعلقی کی وجہ ہے. مسجد میں صبح جان کر عمل جاری ہے, اور باہر کے بسنے والے مسلمان ان کے پاس اوقات مختلف ہیں فراغت کے. کوئی صبح آیا, کوئی شام آیا, کوئی دوپہر آیا, کوئی رات آیا. بلند کرا تھا کہ ڈیڑھ گھنٹہ اندر فرمایا ہم اللہ کے وہاں تک پہنچے, لیکن آدھا گھنٹہ کی تعلیم ہونی چاہیے. عمل ہے مستقل, کیوں نہیں ہوتی زیادہ دیر؟ دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد کی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب ہم تعلیم زیادہ لمبی کرتے ہیں تو محلے کے لوگ اٹھ کر جانے چاہتے ہیں, ہمیں ان کی وجہ سے تعلیم نہیں کرنی پڑتی. تعلیم محلے والوں کے تابع نہیں ہے, محلے والے تعلیم کے تابع ہیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے. آج بس کے بعد آپ یاد اچھی طرح یاد رکھیں تو مسجد کا عمل نہیں. محلے والے میں کوئی پانچ منٹ بیٹھے گا, کوئی دس منٹ بیٹھے گا, کوئی پورا بیٹھے گا, کوئی نہیں بیٹھے گا. وہ کہیں کہ تعلیم ختم کر ہم جانا چاہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, تعلیم آگے پیچھے نہ جاؤ. مشین کا مل جن رغبت نہیں ہے ان کی وجہ سے ان کا عمل بھی ناقص رہے. دیکھو مسجد نبوی میں تعلیم ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تین آدمی مسجد میں داخل ہوئے. ایک تعلیم جڑ کر بیٹھا, اللہ نے اس کو اپنا قریب کر لیا. ایک شرما کے پیچھے رہا, اللہ نے اسے شرما دیا. تیسرا رخ پھیر کے چلا گیا, اللہ نے اسے رخ پھیر دیا. تو اس طرح کے تین قسم کے لوگ اس زمانے میں تھے. زمانے میں یہ بات تھی. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ میں تمہیں تین آدمیوں کا حال بتاؤں. ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا, ایک اعراض کر کے چلا گیا, ایک شرما کے پیچھے رہا. لیکن تعلیم چلتی رہی. آپ نے یہ فرمایا کہ بھائی یہ جا رہا ہے تم تعلیم بند کرو. آپ سمجھ لیجیے مسجد کا عمل تو مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے, اور یہ تعلیم مسجد کی جماعت کی تعلیم ہے. تعلیم مسجد کی جماعت کی تعلیم ہے. اس تعلیم کے دوران تو سارے ساتھی جڑ کر تعلیم بھی بیٹھے, اور یہ تعلیم ایسے وقت میں رکھے جس میں محلے کے لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں. ایسی نماز کے ساتھ رکھے اسے محلے کے زیادہ سے زیادہ لوگ جمع. جب وہ جانا چاہیں چلے جائیں, یہ اپنا کام پورا کر لیں. پھر آگے ڈھائی گھنٹے کی محنت ہے, اس کے ساتھ جڑ کر کرنا چاہو مختلف اوقات میں لوگ ہو دیتے ہیں, یا الگ وقت کرنا چاہو. اس میں تعلیم کا حلقہ مسجد میں چلتا رہے گا. تین آدمی مسجد میں کافی ہے, تین آٹھ میں سے کم آٹھ اگر آؤں تو تین کافی ہے مسجد. باقی پانچ ساتھی وہ ملاقاتیں کرے, اور آج کی ساری ملاقاتیں کرتے ہوئے گھر گھر کے تقاضے پورے کرتے ہوئے عیادت کے مسجد کے گھر گھر ملاقاتوں کے یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے جو مومن کے راستے میں ملے, یہ نہیں کہ سب سے رخ پھیر کے گھر پہ چلے گئے. نہیں, یہاں سے بسیج سے گھر تک جتنے امام والے راستے ملے ہیں سب کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ کہ مسجد میں عمل ہو رہا ہے, آپ تشریف لے جائیں. یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جو سارے محدثین کا امام ہے. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے اور امام المحدثین کیا کر رہے ہیں, ثابت ہے. ہمارا کام سارا اصل سے ہے، ہمارا کام سارا اصل سے ہے، صحابہ سے. اس طرح مسیح تعلیم کے ساتھ مسیح تعلیم اور ایمان کا حق ہو، اور باہر ملاقات کے ذریعے لوگوں کو مسیح کے عمل کی طرف بھیجے گا. جو لوگ مسیح میں آ جائیں ان کو ضرور ہمارے دعوت سے گزارو. محض کماتے تھے جس کو تم نے ہمارے دعوت سے گزارا اس میں پختگی آئے گی تمہارے کام کی. مسیح کی جماعت چار آدمی ہوں اور باقی امت اعمال سے جڑے، یہ بات نہیں ہے. ہمیں تو ہر فرد کو دعوت پر لانا ہے. عام تصور یہ ہو گیا ہے مسلمانوں کا کہ تبلیغ جماعت جو ہے وہ عام مسلمانوں کو عمل پر لانے کی محنت کر رہی ہے. یا یہ تاثر اس کام کرنے والوں کے بارے میں عام لوگوں کا، حالانکہ ہمیں ہر شخص کو پہلے دن دائی بنانا ہے کہ دیکھیے آپ مسلم آئے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دیں، یہ ہماری جماعت جاری ہے، ملاقاتوں میں آپ بھی ان کے ساتھ رہبری فرما دیجیے اور نئے سے نئے آدمی سے دعوت دلواؤ تاکہ وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا اہل سمجھے. یہ نہیں کہ ہم کریں گے تمہارے کرنے کام نہیں ہے، نہیں، ہر ایک سے دعوت دلواؤ تاکہ وہ اس کا تعلق اس کام سے بڑھے. نئے سے نئے آدمی کو سے کام کرواؤ، دعوت دلواؤ، رہبری کرواؤ. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ تبلیغ جماعت ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، بالکل نہیں. ہم سب مل کر اس ذمہ داری کے ذمہ داری کے حامل ہیں، اس ذمہ داری کو اٹھانے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے فضائل اعمال کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث کی اجتماعی تعلیم گھروں میں، مسجدوں میں، اللہ کے راستے میں نکل کر چار مہینے میں، چلے میں، سہروزہ میں، اندرون ملک، بیرون ملک، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ اور سستی کی گنجائش نہیں. چھ نمبر، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے. اس امت کو ان چھ صفات کی تعلیم حدیث سے دینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آج کل چھ نمبر بیان کرنے کے لیے یا نمبر گنوا دیتے ہیں. کلمہ نماز، ذکر، اکرام اخلاص، تفریغ، سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا. یا جنہیں بولنا آتا ہے وہ ایسے بے سند واقعات اور ایسی غیر مستند اور بے اثر باتیں کرتے ہیں جس سے علماء اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو یہ تبلیغ پر اعتراض کر. ہمارے پاس صحیح روایتوں کا حج کا جمع کیا ہوا یہ مجموعہ ہے. ہم ہر ایمان والے کو ان چھ صفات کی حقیقت کی تعلیم دینے کے لیے منتخب احادیث کا اہتمام کرتا ہوں. ہمارا مقصد سارے دعوت کے کام کی بنیاد ہے، چھ نمبر فاؤنڈیشن ہے تبلیغ کا، بالکل پکی بات ہے. سارے کام کی بنیاد ہے یہ. اور ایسا فرماتے ہیں ہر نمبر ایک سمندر ہے. ہماری مسجد کا معمول ہے اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھو میرے دوستوں، حضرت کی تسلیمات سے ہم کبھی مستقبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت نے سارے کام کو سامنے رکھ کر تسلیمات کی. حیات الصحابہ اور منتخب حدیث، یہ دو کتابیں ہیں حضرت کی جو صرف کام سے نکلتا ہے، جو صرف کام سے نکلتا. اس لیے اپنے عام مجمع کو حیات الصحابہ انفرادی پڑھنے کی طرف اور منتخب حدیث اجتماعی تعلیم کی طرف، اور مولانا یوسف صاحب کے بیانات اور مولانا الیاس صاحب کے منصوبات، ان میں انفرادی مطالعے کی طرف ضرور متوجہ کرتے تاکہ دعوت کی فہم، اس کی عظمت، دعوت کی اہمیت، کیونکہ یہ سب آدمی کے لیے کسی دعوے کے طور پر نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ حقیقت ہے کہ ان دونوں بار بیٹے نے، مولانا الیاس صاحب، مولانا صاحب نے سارے کام کو صحابہ سے ہی لیا ہے. ہماری کمپنی یہ ہے کہ ہم اس کام کو اپنے تجربات، اپنی معلومات کی بنیاد پر لے کر چلنا چاہتے ہیں. میں نے پورا اندازہ کر لیا کہ حیات الصحابہ پر شامل کرنا چلنے کی وجہ سے ہمارے کام میں زور پیدا ہو رہا ہے. ایک ایک عمل کو حضرت نے حیات الصحابہ نے ایسا کھول کے رکھ دیا. آپ مشورہ لے لیں, گشت لے لیں, تعلیم لے لیں, اللہ کے راستے میں 40 دن پورا کرنا, صحابہ کے یہاں اس کی کیا اہمیت تھی کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جماعت میں سے ایک ساتھی یہ کہہ کر گیا کہ میں اپنے اونٹ کو چارہ دے کر ابھی لاتا ہوں, اس لیے لے کے جاتے جاتے کر گیا. جب واپس آیا تو پوچھا کہاں گئے تھے, کہ میں تو آپ سے پوچھ کے گیا تھا اپنے اونٹ کو چارہ دینے کے لیے. پوچھا سچ کہو کہاں گئے تھے, کہ میں تو آپ سے پوچھ کر گیا تھا اپنے اونٹ کو, بتاؤ کہاں گئے تھے. اس نے کہا ہاں میں گھر ہو گیا. فرمایا اس تعریف کہ تم اپنے 40 دن دوبارہ شروع کرو, وہ چیز چھوڑی نہیں. ہمارے مہینے کے اندر 72 گھنٹے پورا نہ کرنا, 40 دن پورا نہ کرنا, اللہ کے راستے میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک تبدیل پروگرام ہے, یہ جتنا کا صحیح کر لے. حالانکہ صحابہ والی تربیت اور صحابہ والی ہدایت اور نورانیت آ نہیں سکتی جب تک ہم ان کے طریقہ کار کے پابند نہ ہوں, اور اس کی پابندی ہونے کے جب تک حیات الصحابہ ہم بغور اس کتاب کو مطالعہ نہ کریں. یہ تو حیرت ہے کہ ابھی تک ہمارے کام کرنے والے ساتھی, ہائے میں کیا بتاؤں, بڑے دل دکھانے والی بات ہے. یہ کہتے ہیں تو ساتھ کیا رہا ہے, یہ سوچتا ہوں میں نے کہا کہ ہم حضرت کی تصنیفات کا مشورہ کریں گے, ہم جائیں گے کہاں اگر ہم نے حضرت کی تصنیفات کو چھوڑ دیا, ہم کام سمجھیں گے کہاں سے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت نے سارے کام کو سامنے رکھ کر کام سمجھایا ہے, کیونکہ حضرت سے کہا گیا تھا کہ آپ تبلیغ پر کوئی کتاب لکھیے جس سے کام آپ کے بعد اصول پر قائم رہے. فرمایا کہ میں نمونہ نہیں, نمونہ صحابہ ہے, میں نے اس لیے حضرت صحابہ لکھی ہے, اس کتاب کو سامنے رکھ کر چلے. کچھ نہیں چھوڑا حضرت نے, یعنی کیا مستورات کا کام اور کیا مردوں کا کام اور کیا 4 مہینے اور چلا صحابہ کی ترتیب, کچھ نہیں چھوڑا. ہمارے کام میں ضعف کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا کام اس کام میں تعلق صحابہ سے کمزور ہو گیا ہے. پوری بصیرت کے ساتھ ایسا کرو, حیات الصحابہ شب گزاریوں میں بشر کے ساتھ لگایا ہوا عالم, دور ہو یا قریب ہو آپ ان کے تقاضا ڈالیں, پڑھیں آپ, سمجھائیں ہمیں یہ کام کیا ہے. اور عربوں کے لیے حیات الصحابہ روزانہ کی تعلیم کی کتاب ہے, ان تینوں کتابوں سے تعلیم کیا کریں, ریاض الصالحین, منتخب احادیث اور حیات الصحابہ, عربوں کی اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے. اردو والوں کے لیے چاہیے کہ فضائل اعمال, منتخب احادیث, یہ دونوں کتابیں اجتماعی تعلیم کی کتابیں ہیں. ہر مسجد, ہر گھر, ہر جماعت میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے, ایک دن دونوں کتابوں سے باری باری پڑھیں, ہر نمبر میں سے چند چند حدیثیں پڑھیں, تاکہ 6 نمبر ہر عورت مرد حدیث کی روشنی بیان کرے. پکی پکی بات ہے, کہاں سے بیان کر رہے ہو کہ صحیح روایت ہے. دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, امت کا مزاج تحقیقی ہو گیا ہے, وہ بات یہ رہی کہ آپ کچھ کہہ دیں اور لوگ آمدنا وسط اپنا مان لیے بہت ٹھیک ہوتی ہے. امت کا مزاج تحقیق کا ہے, آپ کی بات کہاں سے کہہ رہے ہیں, پکی پکی روایت ہے جمع کی, صرف اس لیے تاکہ ہمیں تو پتہ چلے کہ اس کام کی بنیاد اپنی باتیں کرنی ہے تو اس کو بنیاد کا پکی پکی قرآن قرآن اس پر نہیں آتا, کیونکہ امت اللہ اللہ کے رسول پر جمع ہو گئی. نہیں دوستو, ابھی تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم حضرت کی تصنیفات سے مستغنی نہیں ہو سکتے, ہمارا تعلق اصل سے کمزور پڑ جائے گا اگر ہم نے مولانا شاہ کی تصنیفات کا تدبیر میں دعوت میں تمام رکھا. اس لیے آپ جیسے جس کے پاس بھی مولانا صاحب کے بیانات ہوں, آپ میرا معمول ہے, اللہ کا فضل ہے, میں جیسے سنیما کے طور پہ کہتا ہوں
کہ میں کبھی فجر کا بیان نہیں کرتا جب تک رات کو اس کے بیانات بار بار نہ کریں، ورنہ ہم نے سے ہر ایک دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے نبیوں کو کسے سنا دیا، رفتہ رفتہ ہماری عمر کی بات وہ ہمارے مزاج سے بالکل ہٹ جائے گی. آپ جتنے بھی ماشاء اللہ ذمہ دار بیٹھے ہیں، آپ سب سے میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں بات کی جاوے وہ سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے متوجہ ہو کر حضرت کے بیانات کو غور سے پڑھے، اور کوشش کرے حضرت کے بیانات کی اقتباسات اور حضرت کے بیانات کی روشنی میں بات کرنے کی. تب تو ہم اپنے دوسروں کے ترجمان ہیں، ورنہ بھائی صاف بات یہ ہے کہ دو چار دس بیس سال میں آئندہ آنے والے وہ یہی کریں گے، وہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ہائے ہائے جس میں ان کو دوسری تحریکوں کے نتائج اپنے کام کے نتائج سے اگر بڑھتے ہوئے دکھائی دیے تو بس یہی ان کا کام تو ختم ہوگا. اتنا کرو تمہارا سب کو اتنا پڑھا کرو، حضرت کے بیانات کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں مجنون کہاں لانا ہے، ورنہ ایسی سچی باتیں ہوں گی حجت کے ممبر سے کہ جو مجنون کی حکومت کی سطح ہے نا وہ اور نیچے جانے گی. سب سے آپ سے اہتمام سے کہہ رہا ہوں کہ دو کتاب جو قسم کی چیزوں کا اہتمام کرو، انفرادی مطالعے میں ایک مولانا ریاض صاحب کے محفوظات اور ایک مولانا علی صاحب کے بیانات، چونکہ حضرت نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو آگے کہنا ہے. ہماری بات کا موضوع بدل جائے گا اگر ہمارا مطالعہ حضرت کے بیانات میں محدود نہیں ہے، اور ان سب کام کرنے والوں سے وصیتن کہتا ہوں، وصیتن کہتا ہوں کہ اپنے مطالعے کو سوائے شریعت اور مسائل کی کتابوں کے، کیونکہ جو شریعت اور مسائل کی کتابیں ہیں وہ تو ہر ایک کے ذمہ پڑھنی فرض ہے، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے مطالعے کو محدود رکھا کرو، خاص طور پر نکلنے کے زمانے میں صرف حضرت کے بیانات، مولیہ سے اکمل فضاد، حیات الصحابہ اور متفق حدیث، تاکہ ہم اسلام میں اس طرح چلیں جس طرح سڑک پر تانگت ہوتا ہے، تانگت ہمارا تو ہوتا ہے
ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہاں
تو وہ اس کے دھانگے کے گھوڑا ہوتا ہے لگا ہوا
جی،
اس کے جو ہے دونوں ہاتھ گھوڑے بن لگا ہوتا ہے، ہاں یہ دانا کھیلے دے انہیں چار کا سمجھا بتا. مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حالانکہ وہ کس درجے کے آدمی تھے، ایسے بڑے بڑے کام انہوں نے اسے لیے، لیکن وہ ایسے مخلص تھے کام کے ساتھ جو انہوں نے مانا ہمارے ساتھ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ میری کتابوں کا مطالعہ کریں، بہت بڑی بات ہے. وہ شخص ایک آدمی اگر دو صفحے کا پمفلیٹ نکلے اس کا نیچے آتا ہے کہ کسی مجمع میں گھر کو سنا دیا جائے تاکہ میری بات سب تک پہنچ جائے. اتنا بڑا مجمع دعوت کے نتیجہ جمع ہوتا ہے، اور اتنی بڑی تحریک کے اور تنظیم سے لینے والے مولانا ان کا کام سے ایسا تعلق، مولانا صاحب سے کہا کہ دیکھیں میں آج سے کہتا ہوں کہ میری کتاب آپ ہوں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم پر ایک چیز کا غلبہ ہے، اگر ہماری کتاب پڑھیں گے تو آپ کی بات آپ کی مسلم متاثر ہو جائے گی. یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جو آج اسلام کے ساتھ انتہائی مخلص ہو،
تو حیران ہو گیا سن کر. پھر بات دوسری بات یہ ہے, ایک بات یاد رکھتے ہوئے کہ ممبر جو ہے نا, ممبر یہ اکرام کی ہوتا ہے, جو قلب کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ سب لوگوں سے میں بڑی اہم ضروری بات کرتا ہوں, ممبر اکرام کی جگہ کہ بھائی کوئی بیان کرا بھائی چلو کوئی موقع دیتے نہیں, بالکل ممبر امانت ہے, ان سے بات کرایا کرو جو قربانی ہوئی اور دعوت کے مزاج میں آگے بڑھے گا, ورنہ ممبر آپ کا ہوگا بات ہوگی. یہ تاریخ قلبی جگہ, تاریخ قلب کے لیے بہت چیزیں ہیں, ہدیہ دو, کھانے کھلاؤ, ساتھ رکھو, سب کو تاریخ قلب کے بہت اسباب ہیں, لیکن ممبر تاریخ قلبی جگہ نہیں. ہم گئے نا جو اور سارے یو پی کا پرانوں کا اجتماع اور اس زمانے والا میاں صاحب والے ایک بڑی اہم تحریک لے کے چل رہے تھے حکومت کے مقابل, اب ندوے کے میدان میں اجتماع ہو رہا ہے, ندوے کے ہاتھ میں حضرت رحمت اللہ علیہ حیات تھے, سب ساتھی نے کہا کہ مولانا میاں صاحب کس وقت بیان کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے صاحب بتاؤ کس وقت بیان کر رہے ہیں. مولانا میاں صاحب سنایا کہ میں بیان نہیں کر, حالانکہ ندیوں میں پورے یو پی کے پرانے وہاں جائے, ہم سب حیران, ایک تکلیف ہے, بیماری ہے, آپ کو جس وقت ہی پرشاشت ہو جب طبیعت بہتر ہو اسی طرح بیان کرتا. ہمارے سب کا کہ نہیں میری طبیعت خراب نہیں ہے مگر میں ہرگز بیان نہیں کرتا. حد نے پوچھا کیوں, ہمارے نے ایسا بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر ایک ایسی چیز کا غلبہ ہے جو اس کام کے مزاج کے خلاف ہے. ہم کو اس وقت ایسی چیز کا شمس کی ضرورت ہے مگر اسلام کے مزاج کے. اب میں اگر آپ کے ممبر سے بات کروں گا اس وقت تو میرا اس کا ممبر سے بولنا مناسب نہیں ہے. میرے ذہن میں ایک چیز سوال ہے, ایسا نہ ہو کہ دعوت کے ممبر سے کوئی اس بات زبان میں آ جائے جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. کون آدمی مل جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے سامنے آئے, اس کے بعد جب مجھے سامنے آئے وہ تو ہر ایک چاہتا ہے. کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ان کے اسٹیج سے ہماری بات چل جائے, مولانا بیان یہ ہے انتہائی اخلاص میں آپ سے کہتا ایسے ساتھ سے بات کرایا کرو جو مزاج دعوت میں ڈوبا ہوا, تقریر ہمارے ممبر کا موضوع نہیں ہے, ہماری ممبر کا موضوع دعوت اور عبادت کو دینا. میں اس لیے کہ حل کی تصانیف کا اہتمام متفق حدیث, یہ ہماری اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے, ہماری مسجد کا معمول ہے, آپ کے یہاں ہر مسجد ہر گھر ہر جماعت اس کا اہتمام خدا کے ساتھ ساتھ ایک خدا عمل ہے کہ عربوں کے لیے تعلیم کی تین کتابیں ہیں, حیات الصحابہ, متفق حدیث, خیال
الصحابہ,
اس کا اہتمام سال لگایا ہوا ہونا شرط ہے غیر عرب کے لیے, حیات صاحبوں کو اجتماعی تعلیم پڑھنے کے واسطے شرط ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ سمجھتے تھے کہ اکرام اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک آدمی کو چائے کا کپ یا پانی کی گلاس پکڑا دیں,
اکرام دو ہر شخص کے اس کے مقام کے اعتبار سے، ہر شخص کا اکرام اس کے مقام کے اعتبار سے. انزل الناس منازلهم، ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھنا یہ اکرام ہے. دیکھو بھائی، اپنے ساتھیوں کو استعمال کیا کرو، اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا یہ ان کا اکرام ہے. یہ نہیں کہ کام سے کاٹ دیا اور اس کو تنہائی میں، تنہائی میں کیا کر دیا کہ تنہائی میں اس کو حجے دے دی، تو کام سے کاٹ دیا. ہمارے یہاں کسی کو کام سے نکالنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اکرام ہے کہ ہر ایک سے کام لو اس کی صلاحیت اور اس کے مقام کے نکالنے کا سبب کسی کو بھی نہیں. ان کو نکالو کام سے بالکل نہیں. میں نے پہلے بہت اچھی یاد کیا تھا بس کہ آپ نے منافقین کو نبھایا اور ہم ساتھی کو نبھا دیا. اکرام کا جو مجاہدہ ہے وہ مقصود ہے. اکرام کا مجاہدہ کیا ہے؟ کہ اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ پرانے نئے لوگوں کے ساتھ نکلے، یہ اکرام کا مجاہدہ. پرانے نئے اس کو پورے بھی نکلے، یہ اکرام کا مجاہدہ. اس لیے میری بات ذرا سا یاد رکھنا کہ ہمارے کام میں طبقاتی جماعتوں کا یا طبقاتی جوڑوں کا کوئی تصور نہیں ہے. کہ تاجروں کی جماعت یا پروفیسران کی جماعت یا طلبا کی جماعت، اس کا ہمارا کوئی تصور نہیں. کیونکہ جتنی یونینیں بنتی ہیں نا، یونین جانتے ہو کہ یونین جو بنتی ہیں وہ طبقاتی بنیاد پر بنتی ہیں، اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے. ہمارے کام کا مقصد امت کو جمع کرنا ہے اور طبقاتی ماحول اور طبقاتی مزاج سے نکالنا ہے. ہم طلبا ہیں، ہم انگریزی والے ہیں، ہم اردو والے ہیں، ہم ایشین ہیں. یہ سب نسبتیں جہالت کی، زمانہ جاہلیت کی نسبتیں ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی نسبتیں ہیں. اور سب حضرت میں اسلام تو پہنچ گیا تھا مگر آپ نے ہجرت نہیں فرمائی. آپ نے ہجرت کہ پہلے تم اپنے اندر سے قومیت اور قبیلہ اور اپنے اپنا قبیلے کا مزاج ختم کرو، تب ہم ہجرت کرو. اس کا ہمارا کوئی تصور نہیں. ہماری جماعت میں مخلوط ہی نکلے ہر حال میں، چاہے وہ 72 گھنٹے والے دینے والے ہوں، چاہے وہ 48 گھنٹے دینے والے ہوں، چاہے وہ 24 گھنٹے دینے والے ہوں، سب ساتھ ہی کیسے نکلے؟ 72 گھنٹے کی جماعت. اور جماعت مخلوط نکلے کیونکہ تربیت اختلاط میں ہے. تربیت اس میں ہے، اختلاط میں تربیت. اس لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا ایک صحابی کو جن کا نام تھا اکثم ابن الجون. دیکھو صحیح روایت ہے، میں آپ کو مخلوط جماعت کی حکمت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیوں حکم فرمایا. آپ نے فرمایا اے اکثم، تم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. کیا فرمایا؟ یا اکثم اغضو مع غیر قوم، کہ اکثم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اختلاط بہت ضروری ہے تربیت کے لیے. جماعت نکالا کرو، مخلوط نکالا تاکہ امتی ہونے کی نسبت اوپر آئے. امتی ہونے کی نسبت کو دبایا ہوا ہے تجارت کی نسبت نے اور قوم کی نسبت نے. جی ہاں، ہمارے پاس تقاضا آیا ہے ان سے کہ ہمیں کوکن برادری کی بنیاد بھیجو، یہاں کوکن لوگ. میں نے کہا اچھا، اب ابھی دعوت کا کام برادری کی بنیاد پر ہوگا، امتی کی بنیاد بنائے گی. امتی بنتی سے امت اسے نہیں. میں نے بہت پرسوال کیا تھا حضور نے واقعہ کیسے نعمت عطیہ کا، شاید یاد ہو آپ لوگوں کو.
پتہ نہیں سدھے سدھے سنا رہے جا کے سنا رہا. ہاں وہ وہاں بنیاد زبان ہے کہ ہم اہل زبان ہیں, ہم عرب ہیں, قرآن عربی میں, جنت کی زبان عربی, نبی عربی. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں خیر ہو جائے نا, کہ بھائی ہم اردو والے ہیں, تبلیغ اردو ہے, اور تبلیغ کام جو ہے وہ اردو ملک سے شروع ہوا ہے, ہم زیادہ ہوگا. بالکل یہی بات مان یہ بات بہت اچھی یہ بات وہاں پہ جاؤ کہ ہم عرب ہیں, ہماری زبان عربی ہے, ہمارے نبی عربی ہیں. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم فارس کے, حبشہ کے, غیر عرب, تم کیا کرو گے؟ میں آپ سے ضروری بات کر رہا ہوں کہ آپ کا ملک مختلف مناسب سے کم مشتمل ہے, مختلف قسم کے لوگ. آپ کی تو بڑی ذمہ داری ہے سب کو لے کر چلنے کی, بڑی ذمہ داری ہے. تو میرے واقعہ اس کو سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں, ہم جو مدد نبی کی کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے ہو, ہم میرے زبان ہیں. ہاں تو نبی عربی, اسلام عربی میں آیا, قرآن عربی میں آیا, اور ہم عرب ہیں, لہذا جو کام ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. چنانچہ مالک بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ خبر کون سے تھے, وہ اس کے ان کا گربان پکڑ کے لے آیا آپ کے پاس, اور آگے کیا کہ رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم عرب زیادہ حقدار ہیں اس کام کے اور نبی کی نصرت کے, کیونکہ ہم عربی. آپ نے فرمایا کہ یہ عربی یہ کوئی تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے؟ دوستو جب عربی کے بارے میں یہ فرما دیا تو کہاں کی انگلش, کہاں کی اردو؟ جو جنت کی زبان ہے عربی, قرآن کی زبان اور جنت کی زبان. آپ سوچیے یہ جو ایک وہ ہے نا, مطلب جب آپ فرما لے ایک فخر اپنی زبان پر, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے سیرت میں, یہ پسندیدہ چیز. زبان کی بنیاد, قومیت کی بنیاد, رنگ کی بنیاد, یہ سب زبان جاہلیت کی بنیاد ہے. آپ نے کچل کے ختم کر دیا ان کو, یہ امت کو توڑنے والی نسبتیں ہیں, یہ امت کو توڑنے والی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسے میں بتاتی ہے, وہ جہنم کی طرف دھکیل دے ورنہ ان کو خطرے میں لگے گا. تو یہ حکم دیجیے کہ سنگاپور کی گردن اڑا دوں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کام کہتے ہیں. اللہ دعو جنہ کہ اسے دھکا دے جہنم کی طرف. اس کے بعد کیسے بھی بتاتی ہے مرتد ہو گئے اسلام سے, پھر گئے تو کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی وہاں. اب ان صحابہ کو ایسے لے کر چلتے تھے کہ ہر ایک افضل معلوم ہوتا تھا, اس لیے آپ نے صحابہ کے درمیان صحابہ کے فضائل بیان کر دیے. اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے, اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں حیات الصحابہ نے اس لیے جمع کی. حیات الصحابہ ہماری تربیت کا علم ہے, میں بہت بہت بار بار کہہ رہا ہوں حیات الصحابہ ہماری تربیت کا علم ہے, ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے اگر اس کا اہتمام نہ کیا نا, تو پھر ہماری اپنی طبیعتیں ہوں گی اور یہ کام ہوگا, ہمارا اپنا مزاج ہوگا اور یہ کام ہوگا. کام کا نظر نبوت سے ہٹنا, صحابہ کے ان واقعات کا سامنے نہ ہونا ہے جو صحابہ کو اجتماعیت کے لیے یعنی اصول بتائے گئے ہیں, اس لیے ان کتابوں کا اہتمام کریں. میں نے عرض کر دیا کہ اجتماعی تعلیم میں فضائل اور منتخب حدیث, اور شب گزاری میں اجتماعی تعلیم میں حیات الصحابہ, بشرطیکہ سال لگائے ہوا آدمی, اور عربوں کی کتاب میں تو یہ حیض صحابہ ان کی اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے، اور حد کے بیانات میں نے عرض کیا، حد کے بیانات پڑھا کر دیکھو، حد کے بیانات سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت امت کو لانا کہاں چاہتے ہیں. حضرت کا انداز ہے نا، مضامین کا، وہ امت کو کہیں لانے کا ہے تو امت یہاں پہنچے. ہماری بات کی سطح جب گرے گی جب ہمارے سامنے اپنی معلومات اور اپنے انفرادی مطالعے دوسری چیزوں کے ہوں تو ہماری بات کس طرح نیچے آ جائے گی. مانے لیا صاحب کے ملفوظات سے کام کی عظمت اور اس کا درجہ معلوم ہوگا، اس کام کا کیا درجہ ہے. اس کے مانے لیا صاحب کے ملفوظات کا اور مانا صاحب کے بیانات کا اہتمام سن رہے ہیں. یہ جواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ملک میں ہیں کہ ساری دنیا اس ملک کے ساری دنیا اس ملک سے متاثر ہے. اتنا اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے آپ کے ماحول میں کہ ساری دنیا معبود سمجھ کر چل رہی ہے. نعوذ باللہ. ہمیں ایمان اور یقین کی دعوت سے اس تاثر کو ختم کرنا ہے. کریں گے ان شاء اللہ. ایک بات یہ آپ یاد کرنی ہے کہ آپ حضرات علماء کی قدر بہت کریں. علماء آپ کے ملک میں ایک ایسی نعمت ہیں ہمارے ممالک تو علماء سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں علماء ایک ایسی نعمت ہیں جیسا کسی بڑے صحرا میں کوئی ایک بلبلہ پانی کا نکل آ جائے. صحرا میں کیا نکل آئے؟ پانی کا بلبلہ. پیاسے کے لیے کیا ہے وہ؟ پیاسے کے لیے وہ حیات ہے. جی ہاں، وہ تو خوشیوں میں مل جائے گا پانی دیکھ کر. خدا نہ کرے ہم استخلاص اس کو نہ سمجھیں کہ ہمیں علماء سے کیا مطلب ہے. یہ سب سمجھتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور ان کی مجلسوں کو اپنی عبادات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھو. عبادت کی تکمیل تو ان سے ہوگی اور علماء کی مجالس سے ہوگی. یہ ضروری بات ہے کہ آپ حضرات جہاں تک ہو سکے مساجد میں مسلوں میں قرآن کی تعلیم شروع کیجئے اور روزانہ کے گشتوں میں دعوت دیجئے بچوں کو بھی اور بچوں کے والد کو بھی کہ آپ اپنے بچوں کو جو صبح اسکول سے پڑھ کر آئیں انہیں شام کو آپ مسجد میں بھیج دیجئے قرآن سیکھنے کے لیے. یہ روزانہ کی ملاقاتوں کا لازمی جز ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیں بہت جلد یہ کاغذات لکھیں کہ اب ہمارے ملک میں کوئی مسئلہ سی باقی نہیں رہی جس میں قرآن تعلیم شروع نہ ہو. یہ وہی میں بہت ضروری بات یاد کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام کی مشغولی میں امت کو دین کی تعلیم دینے سے غافل ہو جائیں. میں جیسا فرماتے تھے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے اور علم کے بغیر ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے اور علم کے بغیر ذکر سماتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو شیطان اپنا اعلی کار بنا لیتا ہے. کیونکہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے. گمراہی کا سب سے بڑا سبب جہالت. آپ ہزار اس کا اہتمام فرمائیں کہ اپنی مساجد میں ہر مسجد کی نماز فکر کرے اس کا کہ ہماری مسجد میں موزن ہے اس کی ہم تنخواہ دیتے ہیں، امام ہے اس کی ہم تنخواہ دیتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اندر قانون رکھیں اس کی ضروریات کے ہم کفیل ہوں، اس کی ضروریات کے ہم کفیل ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے مسجد بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سب سے جب آپ اپنے گھروں میں وہ چیز بچوں کو پڑھانے کے لیے جو علم ہی نہیں ہے میری جہالت ہے
جب اسے پڑھانے کے لیے اپنے گھر میں ٹیوشن کے پر استاد رکھتے ہو تو خرچ کرتے ہو, تو جو چیز واقعی علم ہے اور وہی علم ہے اس کو پڑھانے کے لیے اپنے مساجد میں ایک حافظ رکھنے کے لیے رکھنا سارے مہینے والے رکھنے کیا مشکل ہے. یعنی قرض لے کے اولاد کو پڑھاتے ہیں نا دنیا, جو علم ہی نہیں ہے. تو جو چیز علم ہے اس کا انتظام اپنی مسجد میں کرنے کے لیے سارے مہینے والے میں کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں خالی رکھیں. اصل میں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ بھائی تبلیغ کا کام کرو بس, یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں. مسجد کی جماعت فکر کرے اس کا کہ ہماری مسجد میں کسی بھی وقت قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. امام ہے اس سے کوئی امام سے, امام صاحب آپ کو ہم نے حجرہ دیا ہوا ہے, مکان دیا ہوا ہے, مسجد آپ نہ پڑھاتے ہیں, آپ بچوں کو بھی تعلیم دیا کریں اور روزانہ کے قسطوں میں دعوت دیا کرو. سب سے کہنا یہ بات, روزانہ کے قسطوں میں مسجد کی جماعت ملاقات کرے, ہر مرد سے کہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہماری مسجد میں اس وقت سے اس وقت قرآن کی تعلیم ہوتی ہے, یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے. کریں گے نا بھائی ان شاء اللہ. ہم تو آپ کو ہونے والی مسجد کی جماعت جب سمجھتے ہیں جب آپ ایک فکر اور ایک ذہن کے ہو گئے. خدا نہ کرے یہاں کی اور آپ کی فکر میں ذرا برابر بھی فرق ہے, پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے لوگ نصیب والے کی جماعت ہے. آپ تو بنے والی کی جماعت جب ہے, جب آپ ایک فکر اور ایک مقصد پر مشتمل ہیں. یہ چیز نیاز کی ہیں, یہ انتہائی ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما رہے اور آپ حضرات کی اللہ کو خوب مدد کریں, یعنی خاص طور سے آخر ملک کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں, بہت دعائیں.